الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو نهج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کی خطبات کی روشنی میں جو ہم بات کر رہے تھے اور کوشش ہماری ہے کہ ٹاپک وائز گفتگو ہو, تو اس میں ہمارا جو بنیادی اس وقت جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی پستی اور اس میں موجود تمام خرابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دنیا میں کیسے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, یہ اس پر مین بات تھی. اور اس حوالے سے یعنی ہم نے جن باتوں کو سمجھا وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مثالیں اور عبرتیں رکھی ہیں دنیا کی زندگی میں, اور جب تک ہم ان مثالوں سے عقل نہیں حاصل کریں گے, فہم نہیں بلڈ کریں گے اپنا, اپنی انٹیلیکٹ کو ان تمثیلات کے ذریعے سے انرچ نہیں کریں گے, اور جو عبرتیں ہیں ان سے نصیحت نہیں حاصل کریں گے, تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں. تو ہم نے جب تمثیلات کی بات کی تھی, مثالوں کی, تو اس میں ہم نے یعنی نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190 کے حوالے سے اسپیشلی دو مثالوں کی بات کی تھی. ایک مثال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں یا جتنے بھی کاموں میں ہم کو لگایا ہے, وہاں پر خدا نے ہمیں یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی بچوں کو بلاتے ہیں تو ہم ہدایت کی بات کرنے سے پہلے ہم ان کی اپیزمنٹ میں لگ جاتے ہیں کہ پہلے وہ خوش ہوں, پہلے وہ انجوائے کریں, ان کے لیے ہم پہلے کوئی کھیل کود کی جگہ بنائیں, کوئی ان کو مزے کرائیں, اس کے بعد ان کو قرآن پڑھائیں. ٹھیک ہے, اچھا خدا کا جو طریقہ ہے نا وہ بالکل اس کے ریورس ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جو ہم نے مثال دی تھی, جو امام علی علیہ السلام نے بات کی تھی کہ جیسے حج ہے, یا اسی طریقے سے جتنی بھی عبادتوں کا نظام خدا تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس میں کہیں بھی اپیزمنٹ نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نے یہ نظام رکھا ہو کہ میرے بندے پہلے آ کر انجوائے کریں, خوش ہوں, اور اس کے بعد وہ میری عبادت اور اطاعت کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, اور اسی بنا پر یعنی کہ اگر ہم اس طریقے کے رستوں پہ چلتے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں کہ وہ ناکام ہوتے ہیں. یعنی میں نے خود اس بات کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ ایک رستہ جو زیادہ تر لوگ اپنا رہے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے میں ایک مثال کے طور پہ بات کروں آپ کو کہ خاندان ہے, فیملی ہے, اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں کس کس قسم کے طریقے چل رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب خاندانوں کے اندر نا, مطلب نظر نیاز, یہ رسم و رواج اور یہ سب. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو بالکل صحیح چیز کو نافذ کرنا چاہتا ہو یا صحیح رستے پر باقی رہنا چاہتا ہو تو وہ اس پر تنقید کرتا ہے کہ بھئی یہ آپ لوگ سب کیا کر رہے ہیں, یہ تو طریقہ اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, سنت معصوم سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو لوگ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے کہ مطلب کوئی آگے کوئی پیچھے, تو پھر ایک تیسرے صاحب بیچ میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے, وہ نہیں کرنے کی, تو پھر وہ بیچ کا ایک رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں کچھ یعنی کہ ان کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو مینلی ان کی پسند کی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا تھوڑا جو ہے نا ہم دین بھی شامل کر دیں. تو میں نے اس چیز کو بہت واضح طور سے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ یہ بالکل ناکام طریقہ ہے. اگر آپ مضبوطی کے ساتھ دین پر باقی رہتے ہیں تو مے بی 20-30% لوگ آپ ون کر پائیں, لیکن جتنے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں نا وہ ایک کھلے دماغ, کھلے ذہن اور روشن فکر کے ساتھ سامنے آتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ رستہ کیا ہے, ہم نے کس کو چھوڑا ہے اور کس راہ پہ ہم کو جانا ہے اور جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ یہاں پر آ کے ہم لوگ بھی جیسے اپنے نا کہ بچوں کو نہیں نہیں بچے جو ہیں نا وہ دین سے بھاگ جائیں گے, یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے, تو پہلے آپ ان کو کھیل کود کراؤ, مزے کراؤ, پکنک کراؤ, اور اس کے بعد اس میں دین ڈالنے کی کوشش کرو ان ساری تفریحات کے اندر. یہ ناکام طریقہ ہے. آپ اس کو اچھے طریقے سے, جتنا میں نے اپنی زندگی میں اس کو بالکل فیل اور دیکھا ہے ان ساری باتوں کو, کہ وہ جو بھی بنتا ہے انسان وہ وہی کہہ لیں وہ چونچوں کا مربع بنتا ہے, اس کو ایگزیکٹلی کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کسی بات کا, یعنی اس کو راہ کی خبر ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس میں جو ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طریقے سے جب ان کی تربیت ہوتی ہے جو کہ خدائی تربیت نہیں ہے, جیسا امیر المومنین علیہ السلام نے واضح طور سے بیان فرمایا کہ خدا نے یہ کام نہیں کیا, اور آج بھی ہم تھوڑا سا اس کو ان جملوں کو دیکھیں گے. خدا نے یہ کام نہیں کیا ہے, یعنی خدا نے جب تمہارے سامنے تمام مثالوں کو رکھ کے تمہیں بات سمجھائی ہے تو اس میں خدا نے پیور بندگی اور اطاعت مانگی ہے. ٹھیک ہے. یعنی خدا اس بات کا ہم کو الاؤنس نہیں دیتا ہے کہ ہم یہ بات کہیں کہ نہیں جی پہلے آپ مجھے دنیا کی کوئی مٹھاس یا مزہ دیں گے تو میں آپ کی اطاعت کروں گا, اور اگر آپ میری دنیا کو سخت اور مشکل بنا دیں گے تو خدا حافظ. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے نا تو ان کے دماغوں میں بندگی نہیں آئے گی کبھی بھی, ان کے ذہنوں میں کبھی بھی یہ والی بات راسخ نہیں ہوگی کہ ہمیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں ہر حال میں خدا کی بندگی کرنا ہے. جس جگہ تک وہ کبھی بھی نہیں پہنچیں گے, ان کی ذہنوں میں دین جو ہے نا وہ دنیا کے مزوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا, کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو یہی کام کرتے دیکھا ہے کہ پہلے آپ ان کو وہ کریں, خوش کریں, ان کے سرور کا انتظام کریں, اور پھر کہیں گے آؤ بیٹا پلیز دین بھی سن لو.
نہیں, تو جو کیرٹ انسٹنکٹ والا جو
نہیں دین میں نہیں ہے,
نہیں دین میں نہیں,
یہ دین کا حصہ نہیں ہے کیرٹ انسٹنکٹ. دین کا حصہ, دین کا جو طریقہ ہے نا معرفت ہے. دین کا طریقہ معرفت ہے کہ آپ پہچانیں, یعنی کہ جو نبی ہے وہ آپ کو کسی قسم کی بھی کیرٹ آفر نہیں کرتا.
ٹھیک ہے.
نہیں, یہ کسی قسم کی بھی کیرٹ آفر نہیں کرتا, اور اگر جنت ہے بھی تو وہ ابھی نہیں ہے.
مطلب
اگر جنت ہے بھی تو ابھی نہیں ہے,
آنا یہ سب
ابھی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے.
حیدر بھائی, وہ جیسے دعوت شیعہ تھی, پہلے بلایا, کھانا کھلایا,
وہ دیکھیں اس میں نہیں. پیغمبر کا پہلا جملہ کیا ہے, کھانا کھلایا کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب ہر بار جب بھی تم آؤ گے تو کھانا ملے گا, تو ہمیں پہلے کھانا کھلائیں گے پھر دعوت بات کریں گے.
وہ ایک طریقہ تھا, ایک آفر,
وہ جمع کرنے والی بات تھی, خالی لوگوں کو جمع کرنے والی بات تھی. ٹھیک ہے. اور آپ خود اس بات کو دیکھیں, ہمارے سامنے دو بہت بڑی مثالیں ہیں. جب رسول اللہ کا نے دین شروع کیا تو کیا ہوا اس وقت لوگوں کے ساتھ, یعنی کس کس قسم کی سختیاں لوگوں کو برداشت کرنی پڑی ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے جب لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو کیا ہوا لوگوں کے ساتھ, یعنی وہاں پر کیا امام حسین علیہ السلام نے کوئی آفرنگ کی تھی, آفرنگز کی تھی, بلکہ آخر میں تو امام حسین کا جملہ یہی تھا کہ جو بھی ہمارے ساتھ چلے وہ تو مرنے کے لیے تیار ہو بس.
یہاں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہم ان کو رستہ دکھائیں, ہدایت اللہ دے گا,
وہ تو یقیناً ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ رستہ کیسے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کیا آپ جو رستہ دکھا رہے ہیں اس کو دنیا سے جوڑ رہے ہیں؟ جیسے ایک طریقہ ہے لوگوں کا, یعنی دیندار لوگ, علماء بھی اس قسم کی چیزوں کو فیور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی بعض اوقات میں نے خود سنی باتیں کہ نہیں تھوڑی سی میوزک بھی ڈال دیں, یعنے کہ میوزک بہت سارے کہ اتنی حرام کے اس میں نہیں آتی کہ حلال میوزک بھی ہے تو تھوڑی میوزک بھی ڈال دیں, اور مطلب یہ بھی کر لیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ اور انگیجمنٹ کے لیے, اور وہ سب بھی ڈال دیں. تو میں بہرحال یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہاں پر امام علی علیہ السلام نے جو بات بیان کی, جیسے ہم نے حج کی جو مثال پر غور کیا تھا, تو وہاں پر آپ نے واضح طور سے یہ بات بیان کی کہ خدا جو ہے وہ تم سے پیور اطاعت چاہتا ہے, اور پھر وہ نخل و رمان ہے اس کے بعد, کہ اگر تم اس اطاعت میں اپنے آپ کو ثابت کرو گے, اپنی بندگی کو پروف کرو گے, تو ٹھیک ہے, پھر ریوارڈ ہے, صحیح ہے. لیکن پہلے مرحلے پر ریوارڈ کو دین سے آگے رکھنا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریوارڈ نہیں ملے گا کوئی, یا جزا نہیں ہے, انعام نہیں ہے, لیکن آپ اسی ریوارڈ والی چیز کو آگے کر دیں. وہ جو کیرٹ والی بات کر رہے ہیں نا, اس طریقے سے کوئی کیرٹ آفر نہیں ہوئی ہے کہ پہلے پہلے مزے پھر دین. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ذہنوں میں, اور خاص طور سے آپ دیکھیں گے جہاں جہاں پر اس قسم کی تربیت ہوتی ہے نا, تو جو ایک سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے بندگی کی, وہ تابع ہونا ہے, جھکنا ہے, خشوع, خاشع ہونا ہے, خشیت ہے, ٹھیک ہے, وہ نکل جاتی ہے لوگوں میں سے. خدا نے ہم کو نہیں دیا, خدا نے میری بات نہیں سنی, ٹھیک ہے, وہ خدا اپنے گھر رہے خوش,
پھر یہ
وہ سب ختم ہو جاتا ہے, وہ سب ختم ہو جاتا ہے. ہاں بس یعنی کہ وہاں پر جو چیزیں ہیں کہ وہ خود جو دین قربانی مانگتا ہے, ٹھیک ہے, ایثار طلب کرتا ہے, بندگی, یعنی ہر حال میں خدا مجھے نرمی دے, گرمی دے, مجھے ہر حال میں بندہ خدا رہنا ہے.
لیکن اس کا جو روحانی فائدہ ہے, مطمئن القلوب, ایک قلب پہ اطمینان جو ہوتا ہے, وہ ایک قسم کا ریوارڈ ہے اللہ کی طرف
دنیا میں. دنیا میں
جی,
دنیا میں ریوارڈ, جو دنیا میں جو حتمی ریوارڈ ہے مومن کے لیے, وہ سکینتن فی القلوب ہے. یعنی مال ملے نہ ملے, آسائش آئے نہ آئے, لیکن دلوں میں سکینہ لازمن آئے گی, ٹھیک ہے. ہاں یہ والا, یہ وعدہ خدا کا جو ہے نا, یہ حتمی ہے, ٹھیک. تو یعنی یہ میں بات کر رہا تھا کہ جو تمثیلات ہیں کہ یہ خدا نے جو ہمارے سامنے جیسے عبادت کی مثالیں رکھی یا اور, تو اس میں ہم نے دو مثالوں پہ غور کیا تھا نا ان خطبات میں, ایک حج والی مثال تھی اور ایک شیطان کی مثال اس کے بعد تھی, کہ جس میں پھر وہ بات تھی کہ شیطان جو ہے اس نے کیا کیا, یعنی کہ اپنے تزکیہ نفس کے مسئلے میں گڑبڑ کی اور خود پسندی اور تکبر کا شکار ہوا. تو اسی سے آگے بڑھتے ہوئے اب یہاں پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ عبرت, یعنی یہ مثال مثالیں ہیں, مثالوں کے بعد کیا ہے, عبرت ہے, اور عبرت کے لیے آپ بیان فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی جو امتیں گزر گئیں ان کے حالات سے عبرت لو, کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے, جو مستکبرین من قبلکم, تم سے پہلے وہ لوگ جو زمین میں بڑا بننا چاہتے تھے, زمین میں اپنی سلطنت اور حکومت کو قائم رکھنے کے لیے وہ کوشاں تھے, ان کے ساتھ دیکھو کہ اللہ کی قدرت نے, اللہ کی جو فولت یا اللہ کا جو قہر ہے, اس نے ان کے ساتھ کیا کیا. اس بات سے عبرت لو کہ وہ قہر خدا کے نتیجے میں کیا ہے کہ اپنے پہلوؤں کے بل گر گئے, ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک مثال آپ نے دی ہے, مفارع جنوبہم, کہ وہ اپنے پہلوؤں کے, یعنی وہ اس طریقے سے اپنی قبروں میں چلے گئے, ٹھیک ہے. وتعذوا بمفاوی خدودہم, اور اس سے نصیحت واز حاصل کرو کہ ان کے رخسار کس طریقے سے مٹی میں آلودہ ہو گئے, ٹھیک ہے. یعنی کیسے وہ جو اتنا زیادہ زمین میں بڑا بننا چاہتے تھے اور ظلم و ستم کر رہے ہوتے تھے اللہ کے بندوں کے ساتھ, تو کس طریقے سے خدا نے انہیں ان کی قبروں میں پہنچا دیا, کیونکہ قبر میں یہی حال ہوتا ہے نا کہ رخسار جو ہیں وہ خاک آلود ہو جاتے ہیں اور پہلو زمین پہ آ جاتے ہیں. وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ لَوَاقِحِ الْكِبْرِ. اب یہ بڑے اچھے آپ لوگ ماشاءاللہ عربی سے میں خیال ہے رکھتے ہیں نا دلچسپی. لواقع, لواقع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بیوٹیفل امام علی علیہ السلام کے نا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو انیبل کرے اس کی بیوٹی کو فیل کرنے کے. لواق نہیں, لواحق نہیں, لواقع, قاف پہلے. یہ کہتے ہیں لواقع کا مطلب ہوتا ہے پیوند, جیسے کوئی چیز اٹیچ ہوتی ہے, پیوند جو آپ لگاتے ہیں نا وہ ہوتا ہے. تو اللہ کی پناہ طلب کرو من لواقع الکبر, یعنی کبریائی جو ہے وہ بندہ اگر چاہے نا تو اس کی ذات کا حصہ کبھی نہیں بنتی, پیوند کے طریقے سے اٹیچ ہوتی ہے اس سے.
نہیں سمجھے,
پیوند سمجھتے ہیں؟ جیسے آپ ایک کپڑا پھٹ جاتا ہے, بعض اوقات پرانے زمانے میں اکثر ہوتا تھا, تو کپڑا جب پھٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ ایک اور کپڑے کا پارچہ ٹکڑا کاٹ کے اس پہ سی دیتے ہیں, وہ کہلاتا ہے پیوند. تو یعنی کہ وہ جو پیوند ہوتا ہے اس کی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ وہ کپڑا نہیں ہوتا جس کو آپ سی رہے ہیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جیسے آپ کا جو ہے کہ میری شلوار جو ہے وہ کہیں سے پھٹ گئی, اب اس کی یہ کپڑا مجھے نہیں مل رہا, یا میں اگر اس کو دوبارہ سینے کی کوشش کروں گا تو بدصورت ہو جائے گا, تو کوئی اور کپڑا میں نے لیا, اس کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا کاٹا اور اس کو اوپر رکھ کے اور اسٹچ کر دیا, یہ کہلاتا ہے پیوند. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز بطور لواقع یعنی پیوند کے طور پر لگتی ہے وہ اوریجنل نہیں ہوتی. نا بیوٹیفل ہے یہ, بہت پیوند کا جو لفظ ہے, یعنی اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کبر جو ہے وہ پیوند ہے
سب کے لیے.
کبر ہاں, یعنی کبریائی فقط اور فقط خدا کے لیے, اور باقی جو بھی کبریائی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ گویا ایک پیوند ہے جو وہ اپنے اوپر لگانا جا رہا ہے, یعنی حقیقتاً وہ وہاں سے پھٹا ہوا ہے. کہاں سے پھٹا ہوا ہے؟ کہ اس کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے, اس کی ذات کی ضعیفی اجاگر ہو رہی ہے, لیکن وہ اس پر کون سا پیوند لگا کے اپنے کو بڑا بنانا چاہ رہا ہے؟ کبریائی کا. ہے نا خوبصورت ہے کہ یہ کبھی بھی تمہارا مال نہیں ہے, یہ کبھی بھی تمہارا مال نہیں ہے. تم اس پر جتنے بھی بڑائی کے اوپر سے وہ لگا لو, پیچز لگا لو, لیکن ہمیشہ کیا ہوگا کہ تم انہی طریقے سے خاک آلود رخساروں کے ساتھ اپنے پہلوؤں کے بل اپنی قبروں میں لیٹے بھی ملو گے, چاہے تم تخت پر بیٹھے رہو یا کچھ بھی کرتے رہو. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پناہ چاہو خدا کی, خدا کی پناہ مانگو من لواقع الکبر, کہ کہیں تم بھی کبر کے پیوند نہ لگانا شروع ہو جاؤ اپنی زندگی میں. ٹھیک, اب بات واضح ہو گئی. کما تستعیذونہ من طوارق الدہر, جس طریقے سے تم زمانے کے طریقوں سے اس کی پناہ مانگتے ہو. یعنی کیا مطلب ہوا؟ زمانے کے یا دہر کے طوارق, طوارق کہتے ہیں جیسے رستے, ٹریکس. جب ہم یعنی اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو بنیادی طور پر ہم کس فریم ورک کے اندر ہیں؟ ٹائم والے فریم ورک کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وقت ہے جو ہماری زندگی کے ساتھ پلے کر رہا ہے. یہ بات ہے یا نہیں؟ وقت ہے نا, کہ ہم کہیں آج سے 10 سال پہلے کا جو وقت تھا اس میں ہم یہ تھے, پھر اس کے بعد یہ ہو گئے, پھر یہ ہو گئے. یعنی وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے, ہاں ریگولیٹ کر رہا ہے ہماری لائف کو. تو جس طریقے سے تم وقت کے یعنی دہر کے طوارق سے, اس کے رستوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہو, یعنی کیا مطلب ہے؟ اے خدا, یعنی اگر مثال کے طور پر ہم دور کی بات کریں تو میرا بڑھاپا اچھا گزرے, یعنی اور یہ دعاؤں کے جملے ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی یوں ہی باتیں, یعنی امام سجاد علیہ السلام نے اس بات کی, آپ کی دعاؤں میں یہ جملے موجود ہیں کہ اے خدا میرے بڑھاپے کو میری زندگی کے بہترین اوقات میں قرار دے. صحیح, یعنی آپ نے اس بات کی دعا مانگی, بلکہ اب بہت ہی گہری معرفت ہے یہ زندگی کی کہ ہر انسان اپنے حصے میں ایک کوٹا لکھوا کے لاتا ہے، سختی کا، آسانی کا، نرمی کا، سہولت کا. تو آپ خدا سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ میرے کون سی چیز کو کدھر رکھ دے. تو امام سجاد علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ میری سختیوں کو میری جوانی میں رکھ دے کہ جب میرے اندر طاقت ہو برداشت کرنے کی، اور جتنی نرمی اور سہولت تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بڑھاپے میں رکھ دے کہ جب میری بدن کی قوت کمزور ہو جائے. خوبصورت دعا ہے نا. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے، یعنی کہ جیسے ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں، اے خدا، یہ تو چلیں یعنی آن اے لارجر اسکیل بات ہو گئی نا، لیکن ہمیں ہمیشہ یہ بھی مانگنا چاہیے میرا کل کا دن عافیت سے گزرے، میری کل سلامتی کے ساتھ ہو. تو یعنی زمانے کے جو رستے ہیں، زمانے کے جو طریقے ہیں، جس جیسے تم خدا سے ان کے بارے میں پناہ مانگتے رہتے ہو کہ مجھ پر برا وقت نہ آئے، میں برے حالات سے دوچار نہ ہوں، ایسے ہی خدا سے کس بات کی پناہ مانگتے رہو کہ کبھی بھی تمہارے دماغ میں یہ خناس نہ طاری ہو جائے کہ میں کبریائی کا حامل ہوں یا مجھ میں کوئی بڑائی ہے. اور اگر ان دونوں چیزوں کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں تو شاید آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ زمانے کی یا وقت کی برائی لانے کا جو ایک بہت بڑا ایجنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں بڑا ہی جانا شروع ہو جائے، یہ اپنے آپ کو بڑا دیکھنا شروع ہو جائے، اپنے لیے کبریائی کا قائل ہونا شروع ہو جائے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدا اس بات کی اجازت دیتا اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کبریائی کی اجازت نہیں دی ہے. پھر دیکھیں وہی بات آ گئی نا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دین کی بنیاد کیا ہے، بندگی ہے، بندہ بن کے رہنا ہے. اور سب سے خطرناک قسم کی برائی کہاں پر آتی ہے کہ جب بندہ جو ہے نا وہ خدا کے مقابلے میں ہی اپنے کو بڑا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ اس بات پہ غور کریں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب جب تک مجھے یہ سب کچھ نہیں ملے گا، میری بات نہیں مانی جائے گی، تو میں دین خدا قبول نہیں کروں گا، یہ خدا کے مقابلے میں بڑائی دکھانا ہے یا نہیں ہے؟ آپ غور کیجیے گا، آپ غور کیجیے گا، آپ غور کیجیے گا اس بات پہ. جی جی بہت زیادہ، بہت زیادہ. ہاں اپنے عمل سے یہ دکھائیں گے، اپنے عمل سے یہی دکھائیں گے کہ جب تک جو ہے نا یعنی میرا فرمائشی پروگرام پورا نہیں ہوگا نا، یعنی میں اس کی ایک مثال دوں جو مجھے یہاں کے فیل ہوئی ہے بات، کہ جی جب تک آپ مجھے دین انگلش میں لا کے نہیں دیں گے نا میں نے نہیں سننی. خدا نے دین اتارا ہے عربی میں، اس میں یعنی ہمیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی مجھے اردو میں بتاؤ، ہمیں بھی کوئی حق اس بات کا نہیں ہے. یعنی ہم سب پر، اگر ہم بندے خدا ہیں تو کون سی چیز واجب ہوتی ہے کہ ہم اس کو، یا اگر یہ کہ آپ کو ایک بہتر اپنی زبان میں مل رہا ہے یا اس کی ٹرانسلیشن کچھ بھی تو وہ، لیکن اسٹل کوئی یہ فرمائش نہیں کر سکتا کہ میری زبان میں لا کے بتاؤ گے تو میں سنوں گا ورنہ نہیں سنوں گا.
نہیں ہاں یہ تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہتے ہیں
عمل یہی ہے، عمل یہی ہے، عمل یہی ہے. آپ زبان سے کچھ بھی بولتے رہے، اصل بات تو آپ کا عمل ہے نا. ٹھیک ہے،
عام طور پہ کبریائی دوسرے لوگوں کی مناسبت سے ہوتی ہے کہ یعنی ہم ان پہ ظلم کرتے ہیں جو کبریائی کرتے ہیں یا ان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں.
ہاں یعنی کبریائی کا مطلب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی مقام پر اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھ کے اور ان کو اپنے سے حقیر سمجھیں. اچھا، اور حقیر سمجھنے کا جو ایک پریکٹیکل انسٹنس ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کو میری مرضی کے مطابق کام کرنا پڑے گا، یہ حقیر سمجھنے کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے. صحیح ہے، یعنی جیسے ہم والدین کے بارے میں ہمیشہ دین کی تربیت کیا ہے کہ والدین کے اوپر آپ کبھی بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے، انٹل اینڈ انلیس کہ وہ آپ کو شرک یا کفر پہ مجبور کر دیں. اگر آپ ان سے اختلاف بھی رکھتے ہیں نا تو آپ کو حسن سلوک کے ساتھ اس اختلاف کو سامنے لانا پڑے گا, یا آپ خاموشی کے ساتھ اس کو ایوائڈ کریں یا اپنے کو بچائیں. منہ پھاڑ کے نہیں بول سکتے ان کو کہ جی آپ غلط ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, یا آپ کو یہی کرنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں. یہ سب سیدھا سیدھا اس میں چلا جائے گا, گناہ کے زمرے میں چلا جائے گا. صحیح. تو یعنی جہاں پر بھی اگر اس قسم کے مطالبات آنا شروع ہو جائیں کہ آپ کو میری مرضی کے مطابق ڈھلنا پڑے گا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کو اس سے بڑا سمجھ رہے ہیں. تبھی یہ بات کر رہے ہیں نا. یعنی جیسے وہی مثال ہے, جا کے دفتر میں باس سے یہ بولیں گے جتنا بھی برا لگے آپ کو کوئی چیز, کہ آپ کو یوں میری جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے کرنا پڑے گا آپ کو, تو یہ بھی کبریائی ہے جو خدا کے مقابلے میں جس کا مظاہرہ ہو رہا ہے. ٹھیک. تو اگر اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی کبر کی اجازت دیتا تو وہ اس کے انبیاء اور اولیاء ہوتے, کیونکہ وہ خدا کو سب سے زیادہ ان کی مکرم ہیں, معزز ہیں, خدا کی بارگاہ میں عزت والے ہیں. لیکن خدا سبحان نے کر رہا الیہ متکابر, لیکن تکابر کو یعنی کبریائی کے اظہار کو ان کے لیے مکروہ سمجھا ہمیشہ. ورضی لہم التواضع, اور انبیاء کے لیے ہمیشہ تواضع سے ہی خدا راضی رہا. یہی بات ہے نا, یعنی نبی خود رسول زمین پر بیٹھتے ہیں, غریبوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, ان کے ساتھ حسن معاشرت رکھتے ہیں. خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ اکثر یہ چیز تھی کہ آپ مطلب جا رہے ہوتے تھے سواری پر اور رستے میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی بےچارے رستے میں جو فقرا, وہ کبھی کہتے تھے آئے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں, تو آپ سواری سے اتر کے بیٹھ جاتے تھے ان کے ساتھ. اور اس کے بعد یعنی کہ ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے وہیں رستے میں, اور پھر اس کے بعد اپنے گھر لا کے جو ہے نا ان کو کپڑے دینا یا کھانا دینا, یہ سب کام آپ کر رہے ہوتے تھے. تو یہ کیا ہے, خدا نے اپنے اولیاء کے لیے کس چیز کو پسند کیا, راضی ہوا تواضع سے, کہ لوگوں کے ساتھ جھک کر ملیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنے رخسار کو زمین سے ملا کے رکھا, اپنے چہروں کو خاک آلودہ رکھا. یعنی ہم ان کو کس سے پہچانتے ہیں, ان کے سجدوں کی کثرت سے پہچانتے ہیں. ہم انبیاء اور اولیاء کو اس طریقے کی شخصیت کے طور پہ نہیں جانتے کہ وہ کسی تخت پر لباس فاخرہ پہن کے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, یا ان کی کوئی بڑی پومپس یا لگژریس گیدرنگ ہے. ہم ان کو کن چیزوں سے پہچانتے ہیں, ان کے سجدوں سے, ان کی عاجزی سے, ان کی تواضع سے. اور خدا نے ان کو دنیا میں ایسا رکھا کہ وہ مستضعف رہے. مستضعف کا مطلب یہ کہ لوگ ان کو کمزور بناتے رہے. تو خود بھی انہوں نے ہمیشہ عاجزی اور تواضع کو اپنا شعار بنا کے رکھا, اور لوگوں نے بھی ہمیشہ ان کو ضعیف اور کمزور بنانے کی کوشش کی. کہ قد اختخبرہم اللہ بالمخمصتے وابتلاہم بالمجہدتے, وہ جب تک دنیا میں رہے تو اللہ نے ان کو آزمائے رکھا سختیوں میں, مشقت میں, بھوک میں, خوف میں اور مکروہات میں. ٹھیک ہے. یعنی خدا اپنے اولیاء کو, اپنے محبوب بندوں کو مزوں میں نہیں چھوڑتا دنیا کی زندگی میں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی نہ خدا نے ان کے لیے اس بات کو قبول کیا ہے کہ وہ دنیا داری یا دنیا کے حوالے سے کسی اعلیٰ مقام اور معیار کے حامل افراد نظر آئیں, ان کے جو طور طریقے ہوں یا ان کی جو زندگیاں ہوں وہ بڑی عمرہ والی ہوں, اور ان کو خدا نے جب تک دنیا میں رکھا تو کیسے رکھا, سختی, مصیبت, بھوک, خوف, جہاد, ان تمام حالات میں رکھا, ایسے ان کی زندگیاں گزری ہیں.
اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے میں کہ یہاں پہ آنا ہم لوگ کا اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بہت پرابلم ہونے والی ہے
probably yes
کہاں پہ آنا
آسٹریلیا ادھر آنا یا جانا کی بات نہیں ہے لیکن بات ہماری چوائس کی ہے دیکھیں یعنی ہم کسی بھی جگہ جا کر نا اگر آپ یعنی فار ایگزامپل جیسے وہی بات ہے کہ اگر مسلمان مائگریٹ کر کے عرب سے دوسرے علاقوں میں گئے ایران میں گئے یا افریقہ میں گئے یا ہندوستان میں آئے تو وہاں پر جو بہت بڑا فرق تھا یہ کہ انہوں نے اپنی چیز کو وہاں پہ نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے اپنی اصالت کو نہیں چھوڑا ٹھیک ہے یعنی ایران مسلمان ہو گیا ہندوستان کے اندر اسلام کے طریقے آ گئے افریقہ مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے یہ سب مسلمان تو نہیں تھے نا اور کس حد تک مسلمان ہو گئے کہ زبان بھی وہی لے لی یعنی آج جو آپ دیکھیں اتنے بڑے ایریا میں افریقہ میں اور ایشیا میں جو عربی بولی جاتی ہے تو وہ نیٹو عربک بولنے والی قومیں تھوڑی تھیں صحیح تو فرق اس کا پڑتا ہے آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن کہیں پر آپ جائیں اور اس طریقے سے جائیں کہ اپنی اصلیت بھول جائیں اپنی حقیقت فراموش کر دیں دوسروں کے غلط طریقوں کو اپنے گلے کا ہار بنا لیں تو ڈیفینیٹلی پرابلم ہے پھر تو مشکل ہے کیوں نہیں ہے تو یہی مسئلہ ہے فلا تو اب آپ جو یہ جملہ ایک بیان فرماتے ہیں وہ بہت بہت اہم ہے ٹھیک ہے اور یہ ویسے میں نے بھی کئی دفعہ اس بات کو کہا ہے لیکن یہ خود امام علی علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ ہے فلا تعتبر الرضا والسخط بالمال والولد یعنی تم اللہ کی مرضی رضا اور ناراضگی کا معیار کبھی بھی مال اور اولاد کو نہیں بنانا ٹھیک ہے یعنی مال اور اولاد میں کثرت ہے تو خدا راضی ہے اور مال اور اولاد میں تنگی ہے تو خدا ناراض ہے کبھی بھی اس معیار پہ نہیں چلنا ٹھیک ہے جیسے میں نے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی کہ سب سے بڑی جہالت یہی ہے کہ ہم دنیا کو یا دنیا کی فراوانی کو جو ہے نا وہ خدا کی مرضی کا معیار بنا لیں ٹھیک ہے تو یہ بالکل امیر المومنین صاحب کے اپنے جملے ہیں یہ والا کام نہیں کرنا تم جہلن بمواقع الفتنت والاختبار فی مواضع الغنا والاقتدار جبکہ تم اس بات سے جاہل ہو کہ خدا انسانوں کو کن کن طریقوں سے آزماتا ہے اور خدا جو ہے وہ غنا میں یعنی کہ مال کی فراوانی میں غنی ہو کر اقتدار دے کر کیسے کیسے لوگوں کی خبروں کو جانچتا ہے یعنی غنی کرنا اقتدار دینا مال کی کثرت دینا یہ سب کیا ہے یہ فتنہ اور بلائے زندگی ہے اس کو نہیں خدا کی رضامندی اور ناراضگی کا معیار بنا کے بیٹھ جانا فقد قال سبحانہ وتعالی اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ کیا یہ گمان کر کے بیٹھ گئے یعنی یہ کفار اور مشرکین کے ہم مال اور بیٹوں سے ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو جو اتنا سب کچھ مل رہا ہے یہ کیا ہماری ان کو فیور ہے مدد ہے ہماری ان کے لیے نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ کہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کو خیر دینے میں بَل لَا يَشْعُرُونَ یہ شعور بھی نہیں رکھتے ہیں چیزوں کا یہ زندگی کی حقیقتوں کا شعور بھی نہیں رکھتے ہیں جو اس قسم کا گمان کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آیت قرآن ہے جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے اور بے شک پھر آپ نے اس کی مثال دی کیا مثال دی کہ بے شک اللہ نے اپنے مستکبر بندوں کو کیسے آزمایا اپنے مستضعف اولیاء کے ذریعے سے آزمایا ٹھیک ہے اپنے مستکبر سمجھتے ہیں نا کہ جو بڑائی چاہ رہے ہیں ان بندوں کو ان کو آزمایا اپنے مستضعف اولیاء کے ذریعے سے. مستضعف کا مطلب ہوتا ہے جس کو کمزور بنایا گیا ہو یا جس کو کمزور بنانے کی کوشش کی جائے. ان اولیاء, ہاں ان مستضعف اولیاء کے ذریعے سے مستکبر بندوں کو آزمایا ہے, اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں ان پر بڑا غلبہ رکھتا ہوں. وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُوهُ هَارُونَ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ عَلَى فِرْعَوْنَ. اور اس کی مثال کیا ہے کہ جب موسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون فرعون کے دربار میں داخل ہوئے, وَعَلَيْهِمَا مَدَارِعُ الصُّوفِ, اور ان دونوں نے اونی لباس پہنا ہوا تھا, اون کا ان کا لباس تھا وول کا, وَبِأَيْدِيهِمَا الْعِصِيُّ, اور ان کے ہاتھوں میں عصا تھا, فَشَرَطَ لَهُ, اور اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون سے کہا مسلمان ہو جاؤ. اس کا اتنا شان و شوکت والا دربار, اور اونی لبادے میں دو انسان جن کے ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں, کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے, اور وہ آ کر بادشاہ وقت کو کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جاؤ.
کب کی بات ہے, جب واپس بھاگ کے واپس
نہیں نہیں ہاں یعنی جب حضرت موسیٰ پہلی دفعہ جب گئے
تور
نہیں وہ نہیں 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 تور کے بعد تور کے بعد جب خدا جب خدا نے ان کو نبوت عطا کی ہے باقاعدہ,
تب تو ان کو یقین ہو گیا
تو خدا وہی تو کیا فرما رہے ہیں کہ خدا آزما رہا ہے نا انہیں, خدا آزما رہا ہے نا اس کو فرعون کو, کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں طاقتور ہوں میں غالب ہوں, لیکن آپ فرما رہے ہیں یہ خدا کا امتحان ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر تم کسی بڑی مضبوط مالی پوزیشن میں ہو اور تمہارے سامنے کوئی ایسا شخص آتا ہے کہ جو تمہارے مقابلے میں بہت لو مٹیریل سٹیٹس رکھنے والا ہے, تو یہ یاد رکھنا کہ یہ خدا نے بطور امتحان تمہارے پاس بھیجا ہے. اپنے آپ کو اس سے بڑا نہیں سمجھنا شروع ہو جانا, بڑا اپنے آپ کو اس سے بڑا نہ سمجھنا شروع ہو جانا. ٹھیک ٹھیک. فشرط لہ ان اسلم بقاء ملک ہی و دوام عز ہی, اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ کی ان دونوں نے کہ اگر تم اسلام قبول کر لوگے, یعنی فرعون کون ہے جو کہہ رہے ہیں انا ربکم الاعلا, یہ دعویٰ ہے اس کا, میں ملک مصر کا مالک ہوں. ٹھیک. اور دو ایسے بندے اس کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اسلام قبول کر لوگے تو تمہارا ملک بھی باقی رہے گا اور تمہاری عزت بھی ہمیشہ بچی رہے گی. اب کتنا مشکل ہے ہضم کرنا اس کو یہ. ٹھیک. تو آپ فرما رہے ہیں اس ظاہراً کیا ہے اس کے سامنے, ایک ایک دولت اس بادشاہ کے لیے کیا ہے موسیٰ, موسیٰ و ہارون نے جا کے یہ کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے یعنی ہماری اطاعت کرو گے, اسلام لانے کا مطلب کیا ہے پیغمبر کی اطاعت, تو تمہارا ملک بھی باقی رہے گا اور تمہاری عزت بھی بچی رہے گی, اور اگر تم یہاں پر کفر کا مظاہرہ کرو گے تو سب تم سے چھین لیا جائے گا. اب کتنا مشکل ہے یہ اس کو سمجھ رہے ہیں, اس کو ویژولائز کریں کہ اس کے دربار, اس کی شان و شوکت, اس کا وہ دولت اور قوت اور اقتدار, اور دو انسان ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے اونی لباس پہنے ہوئے اس سے آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے اور ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اللہ کے بندے بنو, خدا کو قبول کرو, ہماری اطاعت کرو, اور اگر یہ کام کرو گے تو تمہارا ملک بھی باقی رہے گا, تمہاری عزت بھی تمہاری بچی رہے گی, اور اگر نہیں کرو گے یہ سب تم سے لے لیا جائے گا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ خدا اس طریقے سے آزمائش کرتا ہے. تو یہ یعنی اب اس کو خود اس چیز کو دیکھیں کہ اگر انسان میں نعوذ باللہ یہی تکبر والی بات ہے تو کبھی بھی اس قسم کی سچویشن کو پوزیٹیولی ریسپونڈ کر سکتا ہے؟ نہیں کر پائے گا نا. ٹھیک ہے, یعنی آپ جیسے یہاں کی مثال لے رہے ہیں نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ سب چیزیں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پر یعنی ہر جگہ کے اپنے اپنے تکبر کے معاملات ہوتے ہیں, ہر جگہ کے اپنے مسائل ہیں. یہاں پر آپ کسی کو بول دیجئے کہ آپ ایک کام غلط کر رہے ہیں, آپ غلط ہیں اپنی سوچ میں, اپنی فکر میں, اپنی غلط. میں یہ کر چکا ہوں, میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہیں اب قرآن کی قرأت کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, میں نے کہا آپ نے یہاں یہاں غلط پڑھا ہے, اور ایک نہیں دو تین دفعہ ہوا یہ. میں اس رسپانس کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جیسے میں نے ان کی ذات پر پتہ نہیں کون سا الزام لگا لیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کون سی چیز نکل رہی ہے اندر سے کہ میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں؟ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے تجربہ کر کے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے چیزیں نہیں ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہیں, لیکن یہ کبریائی, یہ کبریائی, یہ تکبر والی مثال. ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ خطرناک ہے. تو یعنی کہ جب اگر معصوم ایک چیز کو بتا رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرابلم تھرو آؤٹ ہیومینٹی ایگزسٹ کرتی ہے, شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہاں موجود ہی نہیں ہے مسئلہ, بالکل موجود ہے. ٹھیک, تو اور اس میں فرعون کا کیا جواب تھا؟ یعنی جو متکبر انسان ہوتا ہے پھر اس کا کیا جواب ہوتا ہے؟ کہ اس نے یہی کہا کہ فقال الا تعجبون من ہذین یشرطان لی دوام العز, کہ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ یہ لوگ مجھے گارنٹی دے رہے ہیں کہ میرا ملک باقی رہے گا اور میری عزت کو دوام ملے گا. وبقاء الملک وہما بما ترون من حال الفقر والذل, اور جبکہ خود یہ فقر و ذلت کی حالت میں کھڑے ہیں میرے سامنے. اب یہ سخت امتحان ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ سخت امتحان ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس لیے اس امتحان میں فقط کون کامیاب ہوگا؟ جو اپنے نفس میں سے اس خرابی کو نکال چکا ہوگا. ورنہ اسی طریقے سے کبھی بھی خدا تمہیں جب اس امتحان میں ڈالے گا, وہ جیسا شیطان کے ساتھ ہوا, جیسا میں نے مثال دی کہ کبھی کوئی آ کے مجھ سے کہے گا آپ غلط ہیں, آپ کی راہ درست نہیں ہے, پھر جو میرے اندر سے تکبر نکلے گا نا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ٹھیک, تو یہ دونوں جو اس فقر و ذلت کی حالت میں میرے سامنے کھڑے ہیں, یہ آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام لے آؤں تو مجھے میرے ملک باقی رہے گا. ٹھیک ہے, فَحَلَّا أُلْقِيَ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ, اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ اِعْظَامًا لِلذَّهَبِ وَجَمْعِهِ, اس لیے کہ اس کی نظر میں سونے اور چاندی کو جمع کرنا ہی بہت بڑی بات تھی, بڑائی کا معیار ہی یہی تھا کہ جس کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوں وہ عظیم ہوتا ہے. واحتقارا للصوف ولبسه, اور اس نے اون اور اس اونی لباس کو حقارت کی نظر سے دیکھا.
آج بھی ایسے ہی ہے, جس کے پاس سونا اور چاندی زیادہ ہے وہ سمجھتا ہے.
ٹھیک, صحیح. تو ولو اراد اللہ سبحانہ, اگر اللہ کا ارادہ ہوتا تو اپنے انبیاء کو اس طریقے سے بھیجتا کہ ان کے لیے سونے کے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہوتے, اور باغات اور بہترین خوشبودار اور اس قسم کی چیزیں ان کے لیے میسر ہوتی, اور آسمان کے پرندے اور جنگل کے جانور ان کے ساتھ ہو کر ان کی گواہی دے رہے ہوتے. خدا یہ سب کام کر سکتا تھا. اب دیکھیں وہی بات جو میں شروع میں کہہ رہا تھا, ولو فعلا, اور اگر خدا یہ کام کرتا, انبیاء کو اس حالت میں مبعوث کرتا, لسقط البلا وبطل الجزا, تو بلا ساقط ہو جاتی, یعنی امتحان. پھر کس بات کا امتحان تھا؟ پھر امتحان باقی نہیں رہتا, امتحان ختم ہو جاتا. اور امتحان ختم ہو جاتا تو وہ بطل الجزا, جزا باطل ہو جاتی, پھر کوئی ریوارڈ نہیں ملنے کا سینس رکھتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انہیں ریوارڈ کب ملتا ہے؟ ہمیشہ امتحان سے گزر کے ملتا ہے. جب امتحان ہی نہیں ہوتا, جب بلا ہی نہیں ہوتی, تو جزا بھی نہیں ہوتی. جزا کبھی کوئی سینس نہیں بنتا. وز محلت الانباء, اور جتنی بھی, اب یہ جملہ جو ہے نا, یہ بڑا مجھے بہت پاورفل جملہ لگتا ہے. انباء کا مطلب ہے خبر, ٹھیک ہے. نبا ایک عظیم, انہیں ایک بڑی بزرگ خبر کو کہتے ہیں. تو خدا نے اس دنیا کی زندگی میں جب نبی کو بھیجا ہے, تو نبی کہاں سے نکلا ہے بتائیں؟ نبا سے. یعنی نبی ایک عظیم خبر انسان تک پہنچاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس عظیم خبر کو لینے اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس بارے میں سیریس ہو, ہے نا. یعنی آپ اگر بالکل ہی کسی تفریح کے موڈ میں ہوتے ہیں, کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی اہم کام کر پاتے ہیں؟ یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی سائنس میں یا بزنس میں یا کسی جگہ پر بھی آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے, تو ایک بندہ کتنا ہی فنی کیوں نہ ہو, کتنا ہی جولی کیوں نہ ہو, اسے اپنے آپ کو سنجیدہ کرنا پڑتا ہے, ہے نا, اپنے کام کے اوقات میں. اگر وہاں بھی وہ تفریحی موڈ میں رہے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یعنی یہ مجھے بہت ایک پاورفل, بہت ہی انسائٹفل یہ جملہ لگتا ہے کہ اگر خدا یہ والا کام کرتا تو لوگ کس موڈ میں آ جاتے؟ سب چیئرفل موڈ میں آ جاتے, فن انجوائمنٹ والی حالت انسانیت کی آ جاتی. تو کیا ہوتا کہ نبی کے ساتھ جو خبر دی گئی ہے توحید اور آخرت کی, وہ خبر مزمحل ہو جاتی, یعنی وہ خبر بالکل ویک ہو جاتی, اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی انسانوں میں, ٹھیک ہے. یعنی آپ غور کریں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ توحید اور آخرت کے بارے میں متوجہ اور سنجیدہ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, ہوتے ہیں نہیں. یعنی میرے اوپر یہ مشکل مصیبت آ گئی ہے, خدا کو یاد کرو. یا اگر کبھی کسی نعوذ باللہ گناہ کے حوالے سے, خرابی کے حوالے سے یہ ہے, تو نہیں بھائی آخرت میں کیا ہوگا, ہے نا. یعنی آپ ان چیزوں کو جو خبر نبوت ہے, آپ اس کو سیریس لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ترقی آتی ہے نا, بہتری آتی ہے بحیثیت انسان. تو اگر خدا اس سب کو وہی فن انٹرٹینمنٹ ہی بنا دیتا, پوری نبوت کو, کہ لوگ سب مزے کرتے, اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے, اس میں کوئی بلا کا پہلو نہیں ہوتا, تو اس کے ساتھ نہ اس خبر کی کوئی اہمیت باقی رہتی, اور نہ لوگ جزا اور ریوارڈ کے مستحق ہوتے, ٹھیک. اری بات سمجھ. وَلَمَّا وَجَبَ لِلْقَابِلِينَ أُجُورَ الْمُبْتَلِينَ, اور پھر یعنی کہ جو قابل ہے اس کا کوئی اجر جو ہے نا وہ, وَلَا أَسْتَحِقَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَوَابَ الْمُحْسِنِينَ, اور جو مؤمنین ہیں ان کو جو محسنین کا ثواب ملنا ہے, وہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب میں آخری ایک پیراگراف پڑھتا ہوں. ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین کو خدا نے کیا کنفیگریشن رکھی ہے, اس کی کس طریقے سے بھیجا ہے ہمارے درمیان؟ سیریس
بزنس ہے, مطلب کوئی فن انجوائے,
بندہ بننا ہے, بندہ بننا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کوئی تفریحی پہلو نہیں ہے, یعنی دین خدا جو ہے نا, ہاں یہ ضرور ہے کہ خدا نے آپ کی زندگی میں تفریح اور لذتیں رکھی ہیں, ٹھیک ہے, اس بات کو غور سے سمجھیے گا. دین میں کوئی تفریح نہیں ہے, یہ زندگی کے معاملات میں کوئی فن انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, وہاں پر کیا ہے, ابتلا ہے, آزمائش ہے, وہاں پر سنجیدگی کے ساتھ معرفت حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے اطراف میں, اراؤنڈ اٹ, جو کور بزنس آف لائف ہے, اس کے اراؤنڈ خدا نے لذت اور ان چیزوں کو, جیسے نکاح, اولاد یا اور دیگر مختلف معاملات, سیاحت, ان تمام چیزوں کو رکھا ہے اس کے اراؤنڈ. تو آپ کو اس باؤنڈری کا لحاظ لازمی رکھنا پڑے گا کہ یہ جو آپ کے جتنے بھی وہ والے اسپیکٹ ہیں نا, تفریح والے, تفریح کیوں رکھی ہے, اس لیے کہ اگر, یعنی زیادہ تر انسان, ویسے تو اصولی طور پر اگر حقیقی انسان ہے تو اس کی لذت نماز ہونی چاہیے, ہے نا. یعنی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اس چیز کو فیل کیا ہوگا. میں نے ایک زمانے میں جب میں جاب میں نے شروع کی تھی, واقعاً میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میرے دن بھر کی تھکن جو تھی نا, اس وقت اترتی تھی جب میں مغربین کی جماعت سے نماز پڑھتا تھا. میں ایک دم فریش ہو جاتا تھا بحمدللہ اس نماز جماعت کے بعد. تو اگر انسان پر رحمت خدا ہے تو ہماری لذت نماز ہونا چاہیے, ہماری لذت قرآن ہونا چاہیے, ہمیں اس کے علاوہ کسی اور انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن زیادہ تر انسان اس جگہ پہ نہیں ہے, تو ان کے نفوس عبادت میں اور بندگی کے فرائض کو انجام دے کر تھک جاتے ہیں, خستہ ہو جاتے ہیں. تو ان کو اس بات کی, یعنی ان کے لیے, یا زیادہ تر انسان اس میں آتے ہیں, ان کے لیے اس بات کو رکھا گیا ہے کہ آپ اپنا جو فرائض کی باؤنڈری ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلیں, اس سے باہر نکلیں, اور جو حلال لذتیں ہیں ان سے اپنے نفس کو دوبارہ پرسکون کر لیں, اور پھر واپس آ کر اپنے کام کو انجام دیں. ٹھیک ہے, یہ دین نہیں ہے کہ آپ وہاں سے جو ساری تفریحات ہیں نا اس کو دین میں گزار دیں, اور آپ دین کوئی انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. کہ خاص طور سے یہ والی باتیں خود نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے بار بار بیان کی ہیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو کیا ایجاد کرتی ہیں, یہ اپروچ بدعت, بدعت اور جو افترا ہے, قرآن کریم نے افترا کا ورڈ بہت دفعہ یوز کیا, یعنی سیلف فیبریکیشن, دین کے نام پر اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے لا رہے ہیں, یہ پھر وہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ جیسے دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں جو ایک کتنی عظیم چیز ہم کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ملی ہے کہ یاد امام حسین علیہ السلام, اس کا کیا حال کر دیا انہی سب چیزوں کی وجہ سے. یعنی اگر ہم اس بارے میں, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے جو 10 دن ہیں, یا اگر انسان کیپیبل ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے 40 تک, یہ بہترین راہ سلوک اللہ ہے. وہ سب تو گیا بالکل ہی, اس کا تو شعور ہی باقی نہیں بچا کہ راہ امام حسین کیا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے, وہ سب تو سمجھ ہی گم ہو گئی. کیوں گم ہو گئی؟ اس لیے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو جو ارریلیونٹ تھیں لا کے اس کے اندر نفوذ کرا دیا, پینیٹریٹ کرا دیا, جن کا امام حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح؟ تو یہ بہت بہت اہم معرفت ہے کہ خدا نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے, وہ دین جب تک ہم دنیا کی زندگی میں ہے نا, وہ بلا ہے, مجاہدہ ہے, ہجرت ہے, جہاد ہے, معرفت ہے, تزکیہ ہے, اس کا نام دین ہے. اور آپ اگر تھک جائیں, ابھی آپ اس مقام پر نہیں ہیں کہ یہ دین آپ کی لذت بنے, یہ دین آپ کی انجوائمنٹ بنے. اگر آپ یہاں تک نہیں ہے تو آپ یہاں سے باہر نکلیے, اور باہر نکل کر اطراف میں جو خدا نے آپ کے لیے لذتیں رکھی ہیں آپ اس سے استفادہ کریں, اپنے کو ٹھنڈا کریں, اور پھر آ کے اپنے کام کو انجام دیں. اس میں نہ گھسائیں اس کو, ان مزوں اور لذتوں کو دین کا پارٹ بنانے کی کوشش نہ کریں, صحیح؟ ورنہ پھر یہی سارے حرکتیں ہوتی ہیں, وہی سارے مصیبتیں آتی ہیں کہ جس کی یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور آپ نے بیان فرمایا کہ دیکھ لو انبیاء کی زندگی کو, دیکھ لو کیسی گزاری ہے انہوں نے, کن سنتوں پر گزاری ہے, کن طریقوں پر گزاری ہے. وہی راہ خدا ہے, اسی زندگی سے خدا راضی ہے, نہ کہ وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو ہم اختراع کریں یا ہم وضع کر کے اس کو پیسٹ کر دیں. تو بس آخری پیراگراف کہ تو خدا نے یہ والا کام نہیں کیا نا, یعنی انبیاء کو بادشاہوں کے طریقے سے نہیں بھیجا, یا جیسے ایک مثال ملتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام والی, وہ انبیاء کے پاس نہیں ہے, ان جنرل نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو خدا نے پھر کیا چاہا ہے انبیاء کے ذریعے سے, ان کی بعثت کے ذریعے سے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَن يَكُونَ الْإِتِّبَاعُ لِرُسُلِهِ, کہ اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس کے رسولوں کی اتباع کی جائے. وَالتَّصْدِيقُ بِكُتُبِهِ, اس کی کتابوں کی تصدیق کی جائے. کیسے؟ والخشوع لوجهه, کہ جب تم وجہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کے رستے کے لیے اللہ کی مرضی کے لیے خاشع ہو جاؤ, ٹھیک ہے؟ یعنی خدا نہیں یا پیغمبر نہیں آپ کے پاس آ کے آپ کی خوشامد کر رہے ہیں کہ تم دین کو مان لو. تمہیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ دین میرے لیے فائدہ مند ہے, اور خاشع اور بندے بن کر سامنے ہو خدا اور رسول کے, ٹھیک, کلیئر ہے نا یہ بات؟ والخشوع لوجہ ہی, اس کی وجہ کے لیے خاشع ہو کر. والاستکانت لامر ہی والاستسلام لطاعت ہی, کیسے؟ کہ تم خدا کے امر کے سامنے جو ہے فروتن ہو, یعنی جھک کر پیش کرو اپنے آپ کو امر خدا کے سامنے, اور اللہ کی طاعت کے لیے تسلیم ہونے کی کوشش کرو. یہ مانگا ہے خدا نے, ٹھیک؟ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ یعنی دین میں کسی کو بھی, دین کا پیغام کیا ہے؟ یہ دین ہے, اس کی معرفت حاصل کر لو, پہچان لو, سمجھ لو اچھے سے, لینا ہے نہیں لینا ہے. اگر تمہاری معرفت اور تمہاری عقل تم کو بتا رہی ہے کہ لینا ہے تو اس طریقے سے آؤ. پھر کیسے؟ خاشع ہو کے, تسلیم ہو کر, جھک کر, اور اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرو, ٹھیک؟ ہم تمہارے کوئی فرمائشی پروگرام سننے کے تیار نہیں ہیں. ہاں جب تم بندے بنو گے تو پھر یقیناً ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی عزت دیں گے, سکون دیں گے, آخرت میں ہمیشہ کی نعمتیں اور عزت دیں گے, یہ سب ہے. لیکن دین میں داخل کیسے ہونا ہے؟ تسلیم کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, خشیت کے ساتھ, بندہ بن کر. یہ ہے خدا کا مطالبہ. اموراً لہو خاصتاً, اور امور جو ہیں تمہارے کام فقط اور فقط خالص اللہ کے لیے ہوں, کوئی شریک نہ ہو اس میں. لا تشوبہا من غیرہا شائبتن, اس کے غیر کی ملاوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے تمہارے دین میں, پیور خدا کے لیے ہوں تمام امور. وَكُلَّمَا كَانَتِ الْبَلْوَى وَالْاِخْتِبَارُ أَعْظَمَ كَانَتِ الْمَثُوبَةُ وَالْجَزَاءُ أَجْزَلُ, اور جتنی بلا اور خدا کی چھان بین بڑی ہوتی ہے اتنا ہی ثواب اور جزا بھی بالا تر ہوتی ہے. تو یعنی اس سے گھبراؤ نہیں, اگر خدا تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دے زندگی میں اور تمہیں وہ سخت لگ رہی ہو تو اس سے گھبرانا نہیں, کیونکہ بلا اختبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبروں کا جانچنا. تو بلا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آزمائش میں بلونا کا ورڈ یاد ہے نا, کہ جو اسٹرنگ, کہ خدا یعنی جب نظام خدا تمہاری زندگی کو بلونا شروع کر دے یا تمہیں چھلنی سے گزارنا شروع کر دے کہ تمہاری خبروں کو جانچے, تو یہ جتنا بڑا ہوگا یہ معاملہ اتنا ہی اس کا ثواب اور جزا بزرگ تر ہوگی. تو اس سے گھبرانا نہیں. تو ہمیں سمجھ میں آیا نا الحمدللہ کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے. تو اب اس میں وہی ہے کہ جو یعنی کہ جو ہمارے کرائیٹیریا ہیں, جی تو ہم بند کر دیں گے. اللہم صل علی محمد و علی محمد, کہ جو ہمارے